السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع. میزبان بہجت کے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر لائنس رمکس. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور بائیں ہاتھ لائیو سٹریم پر کلک کرتے ہوئے براہ راست ہماری نشریات سنیے. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے فیس بک, ٹویٹر اور ہماری ویب سائٹ یعنی اردو voa.com پر بھی سن سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. یہاں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے وزیر اعظم نواز شریف پاکستان سے روانہ ہو گئے ہیں. پاکستان کے سیاسی تناظر میں وزیر اعظم کے اس دورے اور خطاب کی اہمیت کا جائزہ لیں گے. پشاور میں منگل کے صبح سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ. شمالی وزیرستان میں آج 19 عسکریت پسندوں کی ہلاکت. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے. آج آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں اہم میٹنگز ہو رہی ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اس سالانہ نشست کے بارے میں اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ پیش کریں گے. جنرل اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے میں آب و ہوا کی تبدیلی کے علاوہ آئی ایس آئی ایس اور ایبولا بھی کلیدی موضوعات ہیں. اس بارے میں بھی آج کے پروگرام میں ماہرین سے رائے لیں گے اور خصوصی رپورٹ یعنی اسپیشل رپورٹ تو ایبولا ہی کے بارے میں ہے. ہمارے ساتھ آج بھی ممتاز تجزیہ کار شامل ہیں. پاکستان سے سیاسی اور دفاعی امور کے لیے ایک معروف نام لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود, لندن سے اسٹریٹجک اینالسٹ شمع جنیجو, پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک نمایاں لیڈر شیخ وقاص, واشنگٹن سے پولیٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار, لندن سے ویسٹرن افیئرز کے ایڈیٹر منظر وسیم, اورلینڈو فلوریڈا سے چیئر آف ینگ فزیشنز کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر ساجد چودھری, فلوریڈا سے ہی متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر شعیب صدیقی اور پاکستان سے متعدی بیماریوں کے لیے ایک ممتاز ماہر ڈاکٹر نسیم صلاح الدین. یہاں نیو یارک سے اردو سروس کے ہمارے ساتھی رپورٹر محمد عاطف. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود اور شمع جنیجو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
پشاور میں منگل کی صبح سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ہونے والے ایک حملے میں کم سے کم 5 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق بظاہر یہ کارروائی شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی کا رد عمل معلوم ہوتی ہے. جن صاحب, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟
جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہ توقع بھی تھی کہ یہ اس قسم کے حملے تو ضرور کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ محدود رہتے ہیں, کیا یہ اکا دکا ہوں گے یا کوئی زیادہ ہوں گے اس سے, اور بہت اس پر انحصار ہوگا کہ کس طریقے سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان علاقوں میں کام کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ کون سے سیلز کہاں آپریٹ کر رہے ہیں, اور پھر یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ کیا ابھی جو ان کی پناہ گاہیں ہیں وہاں سے بھی مسلسل کیا لوگ نیچے آ کر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, یا واقعی میں پناہ گاہیں اتنی تباہ ہو گئی ہیں کہ ان کی صلاحیت میں کافی فرق آیا.
جیسا پاکستان کی فوج نے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں میں 19 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا, یہ آج کا تازہ ترین تعداد ہے. یہ تعداد اب تک جب سے آپریشن شروع ہوا ہے کوئی سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے. اس فوجی آپریشن کو کس حد تک مؤثر قرار دیں گے اس تناظر میں کہ ملک میں دہشت گرد حملوں میں نسبتاً کمی بھی ہوئی ہے, لیکن واقعتاً دہشت گردی پر قابو پانا ممکن ہوگا اس آپریشن کے نتیجے میں؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن نے ایک اپنی جگہ بنائی ضرور ہے اور اس سے فرق تو پڑا ہے, اور جو توقعات کے ملٹری آپریشن سے وہ بڑی حد تک میرے خیال میں وہ حاصل تو ہو رہی ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی بیانات آ رہے ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے ہی آ رہے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی صداقت ہے. اب یہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ جتنے بھی لوگ جو کیجولٹیز ہوتی ہیں ان میں کتنے ایسے تھے جو واقعی میں ملٹنٹ تھے, یا شاید کچھ ایسے بھی لوگ ہوں جو انخلا نہ کیا ہو انہوں نے شمالی وزیرستان سے اور وہ مارے گئے ہوں یا فیملی کے ممبرز ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ ہر کوئی کہتا ہے, اور یہ تو بالکل ایک عام ہے چیز, کہ جب تک آپ ایک جامع پالیسی نہیں اختیار کریں گے جس میں کہ سویلین حکومت کا بھی کافی ایک کردار ہوتا ہے, آپ کبھی بھی پوری طور سے ان قوتوں پر قابو نہیں پا سکتے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو توجہ اس پر دینی چاہیے وہ نہیں ہے, اور سارا دار و مدار جو ہے وہ صرف فوج کی قیادت پر ہے.
تو اسک شرما آپ سے میرا سوال یہ ہے، آپ نے یہ دونوں جوابات سنے جنرل طلعت مسعود سے، آپ کے خیال میں فوج کی اس آپریشن کے بعد دہشت گردی کی کاروائیوں کے خاتمے کا کوئی دیر پا امکان موجود ہے؟ جیسا کہ گزشتہ دنوں میں دیکھا بھی گیا کہ پنجاب میں طالبان نے اپنی کاروائیاں ختم کرنے کا اعلان کیا، اور جسے مبصرین براہ راست اسی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں جو کہ ضرب عزب کے نام سے ایک آپریشن چل رہا ہے۔
بہجت، جو شمالی وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے اس کا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ مکمل طور پر دہشت گردی پاکستان سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ صرف شمالی وزیرستان میں بیس نہیں تھے، ان کے ٹھکانے پنجاب میں بھی ہیں، جس طرح آپ نے ابھی کہا، یا فرنٹ کے پی کے میں ہیں، یا کراچی اور دوسری جگہوں پر ہیں۔ لیکن جو میجر میں سکسیس مانتی ہوں اس کی، کہ جو روٹ کاز تھا جہاں پر یہ جا کر چھپ جاتے تھے پورے پاکستان سے کاروائیاں کر کے، وہ بیس ان کا تقریباً تباہ ہو چکا ہوا ہے، اور وہاں پر اگر اس کے بعد اس آپریشن کو ابھی تو کنٹینیو چل رہا ہے وہاں پر، لیکن جب وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد آرمی کا بیس کیمپ ہونا ضروری ہے، اور آرمی کی کمپلیٹ اس پر اسکروٹنی ضروری ہے، اور پوری انٹیلیجنس ضروری ہے تاکہ وہ دوبارہ پنپ نہ سکیں۔ اب آتے ہیں یہ کہ آج جو پشاور میں بلاسٹ ہوا ہے، یا اکا دکا ملک میں دوسرے واقعات ہو رہے ہیں، وہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن اگر آپ ریشو دیکھیں تو 90% آپ دیکھیں کہ ہم جو دہشت گردی جس تواتر سے ہو رہی تھی 90% اس میں ریڈکشن آیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مکمل تو آپ کسی بھی چیز کو ختم نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ کو پورے پاکستان میں آپریشن کلین اپ ہو، جو کہ باوجو میں نہیں سمجھتی کہ ممکن ہے، لیکن بہرحال میں بہت زیادہ اس چیز کو کامیاب سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے اس سے بہت بڑی حد تک قابو پایا گیا ہے، اور اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ جو ان کا روٹ کاز ہے جہاں سے یہ وائرس پورا اٹھا تھا، اس پر آرمی کا مکمل کنٹرول ہو، جو کہ ہونا چاہیے۔
اچھا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف منگل کے روز امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ تو جنرل صاحب سے میرا سوال ہے، جنرل صاحب یہ بتائے گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شامل ہونا اور خطاب کرنا، پاکستان کی داخلہ صورتحال اور سیاسی حالات کے تناظر میں اس دورے کی اہمیت کیا ہوگی؟
دیکھیے، یہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کافی اندرونی لحاظ سے بہت کمزور ہوا ہوا ہے، اور ایک لحاظ سے بیرونی لحاظ سے بھی کافی کمزور ہے، اور جب اندرونی حالات جو ہیں ٹھیک نہ ہوں تو پھر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کافی وزن کوئی خاص رہتا نہیں۔ تو پاکستان ایک لحاظ سے، یہ ہمارے پرائم منسٹر جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا مینڈیٹ بھی تھا، الیکشنز بھی ہوئے، ایک لحاظ سے جمہوریت بھی آگے بڑھی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سول ڈسوبیڈینس موومنٹ ہے، اور جس طریقے سے عمران خان اور قادری صاحب جو ہیں مسلسل حکومت پر اور نواز شریف پر بات کرتے ہیں، تو میرے خیال سے کوئی خاص ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔
شمع، آپ وزیر اعظم پاکستان کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت اور خطاب کی اہمیت کے بارے میں کس طرح دیکھتی ہیں؟
بیجت، میں تھوڑا سا جنرل صاحب سے اختلاف کروں گی کہ جب آپ ایز ڈپلومیٹ آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے، تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں اندرونی مسائل نہ ہو، لیکن ایک اسفیئر ہونا چاہیے کہ جو آپ کے داخلی مسائل ہیں وہ آپ کے ود ان دا اسفیئر ہوتے ہیں، اور جو آپ کا انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل ایشوز پر آپ جو انٹریکٹ کرتے ہیں، جس طرح گئے ہیں یو این جی اے میں، ان کو بالکل جانا چاہیے تھا، اور وہاں پر ان کی پریزنس ہی یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ایک اس بات کا ثبوت ہوگی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹل ہے، اور اگر وہ نہ جاتے تو پاکستان کو ان سارے اسپیکولیشنز کا جو کہ ابھی چل رہی ہیں، اور جو کہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ہیں کہ کس طرح ٹی وی اسٹیشن پر قبضہ ہو گیا تھا، یا پارلیمنٹ کے سامنے جو مناظر دکھائے جاتے ہیں، اس کا بہت برا امپیکٹ پڑ سکتا تھا۔ تو میرے خیال میں ان کا وہاں جانا، بے شک وہ کسی سے نہیں مل رہے یا جو بھی ہے، جو ان کے ملاقات کے اسکیڈیول ہیں وہ ان کی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان کی پریزنس اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ کی پریزنس اٹ سیلف ہی بہت بڑی بات ہے، اور میں اس کو ایک پازیٹیو تناظر میں دیکھوں گی، چاہے میرے کتنے بھی اختلافات ہوں پی ایم ایل این کی مقامی سیاست سے یا ان کی گورنمنٹ کی پالیسی سے، لیکن بہرحال آپ جب انٹرنیشنل اسفیئر میں بات کرتے ہیں تو آپ اس پاکستانی ہو کر سوچتے ہیں۔
ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس اجلاس میں وزیر اعظم کے خطاب اور دوسرے لیڈروں سے رابطوں کو اہم اور خوش آئند قرار دیتے ہیں۔
جنرل اسمبلی میں جو تقاریر ہوتی ہیں وہ رانا تو بل نہیں ہوتی، اس میں خصوصی طور پہ وہ ممالک جو مشکلات کا شکار ہیں یا کچھ ترقی کر چکے ہیں یا کوئی کام ہمیں کردار ماضی میں ادا کرتے رہے ہیں یا مستقبل میں کر سکتے ہیں ان کی بات کو سنا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنا کیا موقف ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے، امریکہ کے ساتھ افغانستان میں اتحاد اور وہاں میں استحکام کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، دنیا کا میڈیا بھی ان کو سنے گا اور دنیا کے لیڈرز بھی ان کو نوٹ کریں گے کہ وہ اس موقع پر کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اس کو انتہائی اہم سمجھتا ہوں.
پاکستان مسلم لیگ نون کے ممتاز لیڈر شیخ وقاص نے ہم سے کہا تھا کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ہمارے ساتھی پروڈیوسر شہناز نفیس اس وقت بھی کوشش کر رہی ہیں کہ ان سے ہماری بات ہو جائے. جب بھی ان سے بات ہوگی آپ کو ان کی بھی بات سنوائیں گے. بہر طور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس وقت جیسا کہ آپ سے ہم نے کہا تھا کہ نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کا باقاعدہ اجلاس تو کل سے ہوگا لیکن اس کے بارے میں کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں، کچھ بہت ساری پیش رفت ہو رہی ہے. اور اب ہمارے ساتھ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی کوریج کے لیے ہمارے ساتھی محمد عاطف. شمع آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر ٹھہریے گا کیونکہ افغانستان کے بارے میں مجھے آپ سے کامنٹ لینا ہوگا. السلام علیکم عاطف.
وعلیکم السلام، شکریہ فیضہ صاحبہ.
تو عاطف، ایک باقاعدہ اجلاس تو کل سے شروع ہوگا لیکن آج آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق کانفرنس کو بے حد اہمیت دی جا رہی ہے جس میں اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری بان کی مون کے ساتھ بہت اہم شخصیات بھی شامل ہیں. آپ کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو اس بارے میں.
جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. اور جو جنرل ڈیبیٹ ہے وہ تو کل شروع ہوگی لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو شروع ہوگا ہے وہ دو تین دن سے شروع ہوا ہوا ہے. اتوار کے روز یہاں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا گیا جو کہ ایک تنظیم ہے پیپلز کلائمیٹ مارچ، اس کی طرف سے اس مظاہرے کا اہتمام کیا گیا تھا اور اس میں تقریباً 100,000 لوگوں نے شرکت کی. اور اس کے بعد گزشتہ روز ایک اور اسی طرح کا مظاہرہ ہوا جس میں آکوپائی وال اسٹریٹ، اگر آپ کو یاد ہوگی، بڑی
مومنٹ
چلی تھی ایک سال پہلے. اس کے جو پروٹیسٹرز تھے وہ پہنچ گئے وال اسٹریٹ کے اوپر اور وہاں جا کر انہوں نے ایک سٹن دیا اپنے مظاہرے کے بعد کلائمیٹ سے متعلق. آج جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کلائمیٹ سمٹ ہو رہی ہے، اس میں ورلڈ لیڈرز مل رہے ہیں اور یقیناً ورلڈ لیڈرز جن چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چیزیں آج سے نہیں، بہت پہلے سے کہی جا رہی ہیں. ایک نیو یارک میں ہی اسی سمٹ کے دوران امریکہ کے جتنے بڑے شہر ہیں ان کے میئرز آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے شہروں میں ایسے انتظامات کریں گے جس سے جو گیسز خارج ہو رہی ہیں، جن کو گرین ہاؤس گیسز کہا جاتا ہے، جو کہ ماحولیات کی تباہی کا سبب بن رہی ہیں، ان کو کم سے کم کیا جائے. اور اس سمٹ میں نیو یارک کے میئر نے خطاب بھی کیا. پریزیڈنٹ اوباما بھی پہنچ رہے ہیں آج ہی اور وہ بھی اس سمٹ سے خطاب کریں گے آخر. اور ان کے علاوہ بہت سے اور لیڈرز ہیں جو کہ اس سمٹ سے خطاب کریں گے. ایک چیز جو کہ کہی جا رہی ہے اس سمٹ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا پر پریشر ڈالا جائے گا کہ وہ اپنے ملکوں میں ماحولیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے طریقے جو ہیں ان کو یہ کہہ لیجیے کہ بدلنے کی کوشش کرے، جیسے کوئلے کا استعمال ہے انرجی پروڈکشن کے لیے اور صنعتوں میں، اس کو کم سے کم کیا جائے اور صنعتوں کو ایسے ڈیزائن کیا جائے کہ اس سے گرین ہاؤس گیسز کم سے کم کیا جائے،
ایمیشنز کم سے کم ہو سکیں.
جی ہاں بالکل، ایمیشنز کو کم کیا جا سکے. تو اس کے لیے انڈیا اور چائنا پر
بہت زور دیا جائے گا. اچھا عاطف، ایک اور بات بتائے گا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی ظاہر ہے کہ بہت دھوم دھام سے تشہیر کی جاتی ہے، کئی روز پہلے سے ایسا کرتے ہیں. آئی ایس آئی ایس اور ایبولا ایجنڈے پر شامل کلیدی موضوعات بھی بتائے جا رہے ہیں آب و ہوا کے علاوہ. کل امریکی صدر براک اوباما کے خطاب میں کچھ چیدہ چیدہ نکتے بتائیے ہمارے سننے والوں کو، کیونکہ بہت دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ صدر آئی ایس آئی ایس کے لیے مزید حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ اس سے پہلے جان کیری مشرق وسطی کے دورے پر گئے، یورپ میں کانفرنس بھی ہوئی، کافی لوگوں نے عالمی سطح پر سپورٹ کا اعتراف کیا ہے یا حمایت کا اعلان کیا ہے. لیکن آپ کچھ بتائیے اس بارے میں کہ کس طرح سے وہاں پر کہا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے.
بالکل بہجت، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جان کیری نے بہت سی میٹنگز کی ہیں اور آج سے امریکہ اور اس کے 5 اتحادی ممالک نے آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں پر ایئر اسٹرائکس شروع کر دی ہیں. ان اس اتحاد میں امریکہ کے علاوہ بحرین، قطر، سعودی عرب، اردن اور یو اے ای شامل ہیں اور آج سے یہ اسٹرائکس شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ اس سیشن میں جو بات چیت کی جائے گی اس میں آئی ایس ایس سے نمٹنے کے لیے ایک بڑے اتحاد پر بات کی جائے گی اور آئی ایس ایس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اس پورے سیشن میں. اور صدر اوباما اس حوالے سے ایک خاص تقریر بھی کریں گے جس میں آئی ایس ایس سے کے جو چیلنجز ہیں ان پر وہ بات کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو میٹنگ ہوگی جنرل اسمبلی کی, اس کو چیئر کریں گے یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل سمٹ, اور اس میں فورن ٹیررسٹ فائٹرز جتنے بھی ہیں ان پر بھی بات کی جائے گی, اور یہ کل ہوگی.
اچھا, اور اب میرا آپ سے آخری سوال اس بارے میں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف روانہ ہو چکے ہیں پاکستان سے, اور 26 تاریخ کو ان کا یہاں پر خطاب بھی ہوگا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں. کن کن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں, کچھ اس بارے میں اگر آپ کے پاس معلومات ہو تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
جی یقیناً, ان کی جو نہایت اہم ملاقات ہے وہ تو امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن سے ہونی ہے, اس کے بعد وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری سے بھی ملیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں جن سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی سائڈ لائنز پر, لیکن ان کے بارے میں ابھی کنفرمیشن نہیں آئی ہیں. جو ہی وہ میٹنگز طے ہو جائیں گی تو ہمیں اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا, لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری سے نواز شریف کی ملاقات ہوگی.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھی محمد عاطف نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے, اور اپنے سننے والوں کو ہم بتائیں کہ محمد عاطف تازہ ترین صورتحال کے بارے میں رپورٹیں آپ بھیجتے رہیں گے, اور آپ ہماری انہی نشریات میں ان کو سنتے رہیں گے, اور ہمارے ایسے پروگراموں میں محمد عاطف سے براہ راست بھی ہماری بات ہوگی اور ہم کامنٹس لیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ عاطف آپ کا.
جی بہجت, میں تھوڑا سا ایڈ اپ کروں گی اس بارے میں کہ 14 ایئر اسٹرائکس ابھی تک ہو چکی ہیں.
جی وہ ابھی ہم اس مشرق وسطی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس کو ہم تفصیل سے کریں گے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے بارے میں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے منگل کے روز افغانستان کے نو منتخب صدر اشرف غنی اور ملک کے نامزد چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے نئی افغان قیادت کو ملک میں امن اور مصالحت کی کوششوں میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. وزیر اعظم نے دونوں افغان رہنماؤں کو دورہ اسلام آباد کی دعوت بھی دی ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ پر امن مستحکم اور خوشحال افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے.
ہم ان کے یہاں جو بھی پازیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ہم ان کی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جو بھی ہیلپ کرنا کر سکتے ہیں, ہم نے ہماری ان کے لیے آفر ہے اور گڈ وشز ہیں, اور ایک امپورٹنٹ نیبر ہے ہمارا, اور بہت زیادہ ہماری انٹر ڈیپینڈنس ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ ہمارے فیوچر کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا. جی ہمارے ان کے ساتھ ایشوز ہیں ود رسپیکٹ ٹو طالبان اینڈ مینجمنٹ آف دی بارڈر, وہ ہماری ایک ڈیفینیٹلی وہ تو ہمارا چلتا رہے گا ان کے ساتھ, اور ہماری بہتری ڈیفینیٹلی میں یہ بھی کہوں گا کہ بہتری آنے کی ڈیفینیٹ امید ہوگی اس کے اندر.
شما, آپ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں, ایک کوئک کامنٹ کیجئے گا, آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں پاکستان افغانستان تعلقات کی سمت کیا رہے گی نئی قیادت کے تحت؟ ہلو
ہلو
جی جی
جی میں کوئی خاص چینج نہیں دیکھتی, کیونکہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہونے والا, کیونکہ اشرف غنی جب آئے ہیں تو وہ کرزئی کی پالیسیز کو ہی کنٹینیو کریں گے. نو میٹر کہ عبداللہ عبداللہ چیف ایگزیکٹو ہیں, لیکن بہرحال ان کا پالیسیز پر اتنا بڑا اثر نہیں ہوگا جو کہ اشرف غنی ایز پریزیڈنٹ آف افغانستان ڈیسائیڈ کریں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ ان دونوں کا کوئی مجھے پازیٹو آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے ان فیوچر, کیونکہ جو تنازع ہے دونوں ملکوں کا کہ آپ کی طرف سے دور اندازی ہو رہی ہے یا پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے دور اندازی ہو رہی ہے, وہ ایک خالصتاً فوجی مسئلہ ہے اور اس میں مجھے کوئی سالو ہوتی ہوئی باتیں نظر نہیں آ رہی.
بہت بہت شکریہ شمع جنیجو, ہمارے ساتھ تھی لندن سے, اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں. شمع آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کا بے حد شکریہ. ہمیں لندن سے ہی جوائن کیا ہے منظر وسیم نے. منظر, ابھی آپ شمع سے بات سن رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے آئندہ دنوں کے تعلقات میں پالیسی میں کوئی بڑی واضح تبدیلی نہیں آئے گی, خاص طور پر جب یہ در اندازی کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے جاتے ہیں, آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
جی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ایکچولی کولیشن کی ایک بنی ہے ان کی, وہاں پر گورنمنٹ کی وہی ہیں فورسز جو کہ موسٹلی دے آر اگینسٹ پاکستان, اور حامد کرزئی کا بھی جو ابھی بیان آیا تھا وہ بیسکلی واز ٹو اپیز جو کہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے اور انڈیا کو, تو موسٹ پرابلی تھوڑی سی آگے ہاسٹیلٹیز جو ہیں اس لیول کے اوپر تھوڑی سی زیادہ شاید ہو جائیں انٹل کی گورنمنٹ جو ہے پھر سے چینج آئے, اور سسٹینیبلٹی ان کی شاید بہت زیادہ ایزی نہ رہے امریکہ کی یہاں سے ووٹ کرتے ہی.
منظر ہمارے ساتھ رہے گا, ایک چھوٹی سی بریک ہے. ہمیں عارف انصار صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. ہم بات کریں گے بین الاقوامی سطح پر جو سامنے آج خبریں آئی ہیں, اور خاص طور پر ISIS اور شام میں ہونے والے حملوں کے بارے میں, جس کے بعد ایبولا کے بارے میں خاص رپورٹ ہم پیش کریں گے. یا ہم سیگمنٹ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر بتا دیں, ہمارے ساتھی شہناز نفیس نے مسلسل کوشش کی ہے کہ شیخ وقاص صاحب, جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے اور جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج کے پروگرام میں آئیں گے, ان سے بات نہیں ہو سکی. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں آج کے موضوع. امریکہ اور اس کے عرب اتحادیوں نے سنی شدت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ یعنی دولت اسلامیہ کے خلاف شام میں کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے. امریکی سینٹرل کمان کی طرف سے منگل کے روز جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ شام کے مشرق میں 4 مختلف علاقوں بشمول شدت پسندوں کے مضبوط گڑھکا میں 14 فضائی حملے کیے گئے, جن میں اسلامک اسٹیٹ کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا. لندن میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس اسلامی تنظیم نے خبر دی ہے کہ فضائی کارروائیوں میں متعدد عسکریت پسند بھی ہلاک ہوئے ہیں. پینٹاگون کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل جیف پول نے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف نئے فضائی حملوں سے متعلق وائس آف امریکہ کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا,
I can confirm that US military and partner nation forces are undertaking military action against ISIL terrorists in Syria.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ امریکی فوج اور شریک ملک شام میں ISIL کے جنگجوؤں کے خلاف فوجی کارروائی کر رہے ہیں, جس میں جنگی بمبار اور توموہاک زمینی حملے کرنے والے میزائلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. امریکی حکام نے شامی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنگجوؤں کے خلاف کسی بھی امریکی فضائی کارروائی میں مداخلت نہ کرے.
ابھی آپ سن رہے تھے پینٹاگون کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل جیف پول, اور ہمارے ساتھ نیلوفر مغل ان کی بات کا ترجمہ آپ تک پہنچا رہی تھی. تو اس وقت ہمیں جوائن کیا یہاں واشنگٹن سے عارف انصار صاحب نے. لندن سے آپ نے سنا منظر وسیم صاحب کو, خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں پروگرام میں. عارف صاحب, آپ بتائیے گا, شام میں شدت پسندوں کے خلاف حملوں میں امریکہ کے عرب اتحادی بھی شامل تھے, سعودی عرب, اردن اور متحدہ عرب امارات نے بھی, بحرین اور قطر شدت پسندوں کے مرکزی ٹھکانوں اور معاشی اہداف کو نشانہ بنایا, یہ کتنی اہم پیش رفت ہے آپ کے خیال میں؟
یہ ایکسپیکٹڈ تھا بہجت, جس طرح سے پہلے بات چیت چل رہی تھی اور اس سے پہلے بھی جو باتیں میڈیا میں رپورٹ ہوئیں, تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ جوائن کریں گے سپورٹ کرنے میں آپریشن کو, اور شاید ایئر آپریشن میں, جو کہ پہلے نہیں انہوں نے کسی اس طرح کے آپریشن میں کیا اور اب پہلی دفعہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ مسئلہ جو تھا وہ گراؤنڈ ٹروپس کی طرف تھا, اور کچھ اس طرح کی شکایات آ رہی تھی کہ جو اتحادی ہیں وہ کس لیول پہ سپورٹ کر سکیں گے. تو یہ ہے کہ یہ پھر بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ جو 5 ممالک عرب ممالک ہیں وہ بھی اس میں ایئر ریڈز میں حصہ لے رہے ہیں, اور جس طرح کی آپ نے بات کی کہ جو ریسنٹ بریفنگز ہوئی ہیں وائٹ ہاؤس کی جانب سے اور پینٹاگون کی طرف سے, اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا اس میں.
اچھا منظر وسیم صاحب, آپ کے خیال میں عرب اتحادیوں کی فعال طور پر شرکت کتنی مؤثر ثابت ہوگی ISIS کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مقام پر, جیسا کہ ابھی عارف انصار صاحب نے بھی کہا کہ اصل معاملہ جو ہے زمین پر زمینی موجودگی کا ہے, کیا آپ دیکھتے ہیں کوئی امکان ایسا بھی کہ ان عرب ملکوں کی طرف سے, اتحادی ملکوں کی طرف سے زمینی سطح پر بھی کارروائیوں میں کوئی مدد مل سکے؟ اس وقت مجھے بتایا گیا کہ منظر وسیم صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. منظر وسیم صاحب ہیں اس وقت؟ منظر آپ سن سک رہے ہیں مجھے؟
جی
منظر صاحب, آپ کے خیال میں عرب اتحادیوں کی فعال طور پر شرکت کتنی مؤثر ثابت ہوگی ISIS کی پیش قدمی روکنے میں, اور خاص طور پر اس تناظر کو, اس امکان کو پیش نظر رکھیے گا کہ کیا کچھ ایسا امکان موجود ہے کہ یہ لوگ کسی طرح زمینی کارروائیوں میں بھی مدد کر سکیں, جس کی طرف عارف انصار صاحب کا بھی اشارہ تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے؟
جی, اگر ہم اس کو تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں تھوڑا سا ڈفرنٹ اینگل سے, اگر یہ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے کال کی تھی اور اس کو خلافت کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کی ISIS والوں نے, اس سے ایک نیا اینگل اس کو مل گیا. پوری ان کی جو بھی موومنٹ تھی اس سے فرق یہ پڑ گیا کہ جو فورسز ہیں اس وقت کوالیشن کے ساتھ ملی نہیں. اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو جب خلافت کو ٹاپل کیا گیا تھا تو یہی فورسز تھیں اور یہی کنگ اس کے ریزلٹ میں کریٹ کی گئی تھی کنگڈم, اور یہ وہی تھی فورسز جو کہ خلافت کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے یوز کی گئی تھی. فرانس بھی اور برطانیہ میں نہیں ہے اس وقت ایئر فورس کے ساتھ, لیکن امریکہ کی فورسز بھی اس وقت نہیں تھیں, لیکن باقی جتنے بھی کنگڈمز ہیں یہ وہی تھی جنہوں نے خلافت کو نہ صرف ختم کیا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ ری انسٹیٹ کرنے میں بھی انہوں نے اجازت نہیں دی. اگر اس کو ہم اس تناظر سے دیکھتے ہیں تو پھر ایک نیا اینگل نظر آتا ہے کہ جو آئی ایس آئی ایل والے جو ہیں ان کے اوپر اگر یہ اٹیک کریں گے بھی تو وہ ان کو ایک جو اس طرح کے ہارڈ لائن تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جو پین اسلامک جو مائنڈ سیٹ ہیں ان کی سپورٹ جو ہے وہ آئی ایس آئی ایل کی طرف زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ جو باقی کے کنٹریز سے جو کہ اس میں اگر وہ انکلوڈ ہو جاتے جس طرح ترکی ہے اور ایجپٹ ہے اور پاکستان کی بھی ہو سکتی تھی آرمی, اگر یہ لوگ آ جاتے تو بہت فرق پڑتا, لیکن اس وقت ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کہ وہی فورسز جنہوں نے کہ خلافت کو ڈسمینٹل کیا تھا وہی دوبارہ سے کولیشن میں آ کے تو اس کو ختم کر رہی ہیں. اور تو کہ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ گروپ ہے یہ کافی ٹیررسٹ قسم کا اور کافی ہارڈ لائنر ہے جس کا کہ خلافت کی اگر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس سے کوئی سچ تعلق نہیں ہے, تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ اس کو اس طریقے سے ختم کر سکیں جب تک کہ گراؤنڈ کے اوپر فورسز نہیں آتی. اور یہ جتنے بھی ملکوں کے نام کولیشن میں آپ لے رہے ہیں ان میں کوئی بھی ایسی آرمی نہیں ہے جو کہ آ کے آن گراؤنڈ ان کو لڑ سکے.
عارف انصار صاحب, صدر براک اوباما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جو کل خطاب کر رہے ہیں اس میں وہ آئی ایس آئی ایس کے جنگجوؤں کے خلاف مزید حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی مشرق وسطی اور یورپ کے دورے کے دوران اس سلسلے میں کافی پیش رفت کی. آنے والے دنوں میں آئی ایس آئی ایس کے خلاف اس عالمی اتحاد کی کوششوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
جس طرح کی یہ میٹنگ میں بیانات بھی دیے گئے ہیں کہ صرف ابھی شروع ہے, آغاز ہے کیمپین کا اور اس میں ابھی کافی اسٹیپس ابھی باقی ہیں, اور اس طرح کے بیانات بھی آئے ہیں. صدر اوباما نے خود بھی کہا کہ یہ ایک لانگ ٹرم ایفرٹ ہوگی, تو یہ ہے کہ یہ میرا خیال ایک شو کر رہا ہے کہ ایک کیمپین کو, اور یہ ہمیں اس تناظر میں سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک نیکسٹ فیز آف وار آن ٹیرر شروع ہو رہا ہے. تو صرف ہمیں اس کو آئی ایس ایل جو اس کا دوسرا نام ہے اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں ایک وسیع تر جو ایک پرسپیکٹو وہ لینا پڑے گا کہ یہ جو آج سیریا میں ایکشن ہوا ہے آئی ایس ایل کے خلاف یہ اس فیز کا آغاز ہے جس میں القاعدہ کے ایلیمنٹس بھی شامل ہیں, جس طرح کہ آئی ایس ایل کے علاوہ بیانات کے مطابق خراسان گروپ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, شاید جبہت النصرہ کے بھی ایلیمنٹس بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں بیچ میں. تو یہ جب ہم اس پہ وسیع تر اس میں دیکھیں گے کانٹیکسٹ میں تو پھر ہمیں صحیح طور پہ سمجھ آئے گا کہ اچھا یہ اب وار آن ٹیرر جو شروع ہوئی تھی 9/11 کے بعد یہ اب کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور اس میں جو ہیں خطرات کیا ہیں اب اگلے, اور چانسز آف سکسیس کیا ہیں. تو یہ ایک فرنٹ پہ نہیں ہے, بہت سارے فرنٹس پہ ہے, لیکن یہ تبدیلی ضرور شو کر رہی ہے کہ جو صدر اوباما جب پاور میں آئے تو انہوں نے ایک پالیسی کا جو اپنائی وہ یہ تھی کہ وڈرا فرام عراق اور افغانستان فوجی طور پہ, اور اس کے بعد ایک پالیسی اسٹریٹجی کو اپنایا گیا کہ اسپیشل فورسز اور ایئر پاور کو یوز کر کے کاؤنٹر ٹیررزم اور کی ایفرٹس کی جائیں گی, اور جو کہ ایک طرح سے لگا کہ عراق میں ناکام ہوئی, اور جو آئی ایس ایل کی صورت میں فینومینن آیا اور جو القاعدہ اینڈ ایسوسیٹس کے طور پہ جو فینومینن ابھرا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ضرورت پڑی کہ اس پالیسی کو ریورس کرنا پڑا اور یہ ایک کولیشن بنا جس کی وجہ سے اب یہ ایک نئے طور سے نئے طریقے سے پھر ایک ویو کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے. منظر وزیر صاحب ایک کوئک کامنٹ آپ کریے گا, یورپ میں بھی آئی ایس آئی ایس کو ایک بڑے خطرے کے طور پر لیا جا رہا ہے, اگر تفصیل سے میں اس کی بات کروں خاص طور پر آسٹریلیا میں اور بہت سارے اور مختلف ملک ہیں جہاں پر خود عوام کے اندر سے کچھ لوگ جا کے وہاں پر لڑنے کے لیے تیار ہیں, اس عسکریت پسندوں کے اس منظم گروہ کا مقابلہ کرنے کے بارے میں رائے عامہ کیا کہتی ہے؟ منظر صاحب کا ٹیلی فون پھر ڈراپ ہو گیا. منظر وسیم صاحب آپ ہمیں نہیں سن پا رہے کیونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ آن لائن ہیں اور ہمیں آپ کو ہماری آواز سننا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہم ایک بریک پھر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں, کیونکہ اس وقت کوئی ایسی خرابی ضرور ہے جس کی وجہ سے منظر وسیم صاحب سے ہماری بات نہیں ہو پا رہی اور اس لیے یہ سوال ہم اب ان سے نہیں کر سکتے. منظر آپ مجھے سن رہے ہیں؟ تو چلیے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں جو کہ ہماری اسپیشل رپورٹ ہے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं आज के मौजू, और अब वक्त हुआ है आज की खसूसी यानी स्पेशल रिपोर्ट का। इबोला वायरस की मोहलिक तरीन वबा रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया भर में खौफ और खदशात पैदा करती जा रही है कि यह मोहलिक वायरस मगरबी अफ्रीका से दूसरे खितों और बड़े आजमों तक पहुंच सकता है। मार्च में गिनी में कुछ केसेस सामने आए थे और अब गिनी, लाइबेरिया और सियेरा लियोन में जो इस वबा का मरकज समझे जा रहे हैं, हलाक होने वालों की तादाद 2600 से तजावज कर चुकी है। अमरीका ने अपने 3000 फौजी इस बहरान से निमटने के लिए वहां भेजने का ऐलान किया है, जो फील्ड हॉस्पिटल बनाएंगे और लोगों को इस वबा से बचने और इसकी रोकथाम के तरीकों से आगही भी देंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी इदारा सेहत का कहना है कि एबोला पर काबू पाने के लिए इंतहाई भरपूर इकदाम उठाने की जरूरत है, जबकि अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में भी इस बहरान के मरकजी मौजूआत में शामिल होने की तवक्को की जा रही है। हमारे साथ आज मुतअद्दी अमराज या इन्फेक्शियस डिजीज के दो माहिरीन, जहां अमरीका से और एक पाकिस्तान से, इस बात का जायजा लेंगे कि इस मर्ज पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम दरकार है और रोकथाम के लिए क्या करना जरूरी है, न सिर्फ निजी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी। हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर साजिद चौधरी, चेयरमैन हैं चेयर ऑफ यंग फिजिशियंस कमेटी के, और उनके साथ साथ डॉक्टर शुएब सिद्दीकी भी हैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा से, इसी शोबे यानी मुतअद्दी अमराज के माहिर हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान से एक बेहद मुमताज नाम है मुतअद्दी अमराज के से मुकाबला करने में, डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन का। तो आइए आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम।
तो डॉक्टर साजिद चौधरी, अब आपसे हम आगाज करते हैं प्रोग्राम में बात करने का। मुख्तसरन बताइएगा कि इबोला क्या मर्ज है, इसकी अलामतें क्या हैं, और कब होशियार या अलर्ट चौकस हो जाने की जरूरत है।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साजिद चौधरी, इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट ऑरलैंडो फ्लोरिडा से। इबोला ये एक वायरस की डिजीज है, बीमारी है जो वायरस से फैलती है। इसकी जो फैमिली है वायरस की, इस फाइलो वायरस उसे कहते हैं
जी,
और ये जानवरों में ज्यादा होती है, और वहां से जो कांटेक्ट है लोगों का, ह्यूमन बीइंग का, इंसानों का जानवरों के साथ हुआ, तो वहां से ये इंसानों में आई है, और अब ये इंसानों से फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक से दूसरे आदमी में फैलना शुरू हो गई है। ये बेसिकली वायरस जो है, जो ये जो खून के खलिए होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको इन्फेक्ट करती है, फिर उसके बाद एक उसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, वो प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जैसे पहले बुखार होना शुरू होता है, उसके बाद जिस तरह नजला जुकाम भी सिम्टम्स होती हैं, थोड़ा सा गला खराब होगा, जिससे में दर्द होना शुरू होगा, बुखार होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर रैश बनता है, और फिर उसके बाद इंसान जो होता है, जो अफेक्टेड होता है इससे, वो हेमरेजेस होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वो सेप्टिक शॉक में जा सकता है।
अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साजिद साहब, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर नसीम से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इबोला जो इस वक्त मगरबी अफ्रीका के मुल्कों में बेहद तबाही मचाए हुए है, इसको वहीं पर कंट्रोल करने और रोकने के लिए यानी कंटेन करने के लिए क्या इकदाम करने की जरूरत है कि ये सरहदें पार करके दूसरे इलाकों और मुल्कों तक न पहुंच सके।
इबोला का कोई वैसे दरअसल इलाज अभी तक नहीं निकला, लेकिन इसको रोकने के लिए हमें मरीज को आइसोलेट करना पड़ता है, ताकि वो एक से दूसरे तक की बीमारी ना पहुंचे। आइसोलेट मतलब कि उनको बिल्कुल अलहदा रख लें, और जो भी मेडिकल पर्सनल उनसे कुछ वाबस्तगी रखता है उसके इलाज मीनिंग फ्लूइड्स के लिए या ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह देखने के लिए, तो अपने आप को उसको सख्ती से प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस पेशेंट का कांटेक्ट किसी भी दूसरे इंसान से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ खून के जरिए लेकिन कोई भी सिक्रीशन जैसे थूक हो, लुआब, आंसू, कोई भी बदन के
पसीना जी,
उसके जरिए अगर किसी और को लग जाए तो फिर वो बीमारी उससे मुंतकिल हो सकती है।
अच्छा।
तो आइसोलेशन और सेल्फ प्रोटेक्शन, ये दो बातें हैं।
اچھا ڈاکٹر شعیب صدیقی صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس مرض کے متعدی ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے اس کے پھیلنے کا خطرہ بے حد بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ڈاکٹر نسیم صاحب ابھی تذکرہ کر رہی تھیں کہ کوئی ویکسین بھی اس کی نہیں بنی۔ ایم ایس ایف یعنی میڈیسن سانس فرنٹیئرز نے ایبولا کو دنیا کی انتہائی مہلک ترین بیماریوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا صدیقی صاحب کہ اس کے علاج معالجے کے طریقے کیا ہیں اور کس طرح سے ہلاکتوں کی شرح کو کم کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو علاج ابھی ایز سچ تو کوئی علاج اس کا اویلیبل نہیں ہے۔ ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ جو ابھی یوز ہوئے ہیں وہ کہلاتے ہیں اینٹی باڈی ٹریٹمنٹ، جو انہوں نے پروڈیوس کیا تھا مائس ایکسپوجر کے تھرو، جو ایکچولی جو یو ایس کے دو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے ان کو انہوں نے دیا بھی، لیکن ایکسپیریمنٹل ہے، کوئی اسٹڈیز نہیں ہوئی ہیں ان کو۔ اب کیرنٹلی فائدہ ہوا، لیکن اس کا جو بہترین طریقہ کار ہے روکنے کا وہ یہی ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آئسولیشن اینڈ پریونشن از دا کی۔ بیسکلی ویکسینز پہ کام ہو رہا ہے، دو ویکسینز انڈر کنسیڈریشن ہیں، لیکن ٹریٹمنٹ وائز انفارچونیٹلی نتھنگ کانکریٹ رائٹ ناؤ۔
جی،
کانٹیکٹ اینڈ آئسولیشن از دا کی، اور اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صرف سپورٹیو ہے، یعنی پیشنٹ جو چیک ہے ان کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ۔ اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کی جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ اباؤٹ 2 دن سے لے کے 21 دن تک ہے، ایوریج 7-8 دن۔ تو اگر ایک انڈیکس پیشنٹ ہے اور اس کے، کیونکہ یہ جو ٹرانسمیشن ہوتا ہے اٹ از یوزلی ود کلوز کانٹیکٹ، اس کی یہ ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ جیسے ٹی بی ہے یا دوسرے امراض ہیں جو کہ ایئر میں رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتا اس میں، اٹ از ویری کلوز کانٹیکٹ۔ تو جو جیسے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں یا رشتے دار ہیں یا کلوز کانٹیکٹ ہیں، تو ان کو اگر آپ کسی انڈیویجول سک پیشنٹ کے کلوز کانٹیکٹ کو آپ آئسولیٹ کریں اور ان کو مانیٹر کریں فار اباؤٹ 21 ڈیز، اور اگر اس میں سک نہیں ہوتے ہیں تو دیٹ از اے کائنڈ آف اے کنٹرول پروسیجر، اگر اس میں کوئی ہوتا ہے تو پھر اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ اس کو پریونٹ
کر سکتے ہیں۔
جی
میں ساتھ رہیے گا صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر ساجد صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ صدر براک اوباما نے حال ہی میں 3,000 امریکی فوجی وہاں بھیجنے کا اعلان کیا ہے، اس بحران پر قابو پانے کے لیے ان کی طرف سے بنائے جانے والے جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کٹس بھی جو روک تھام کے لیے ہیں وہ لوگوں کو مہیا کریں گے، جو کہ اس کا سامنا جن کو ہے، ظاہر ہے وہاں رہنے والے لوگ اس کی زد میں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور یہ جو مراکز بنائے جائیں گے اس سے بحران پر قابو پانے میں کس حد تک مدد ملے گی؟
جی، اس کا جیسے ڈاکٹر شعیب صدیقی اور ڈاکٹر صلاح الدین نے مینشن کیا کہ آئسولیشن از اے کی، کہ آپ ان کو مرض کو وہاں پہ کنٹرول کر لیں، اور یہ کلوز کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے۔ ایون ایک اور میں اس میں ایڈ کروں، ایون پسینے سے بھی ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ ان ایریاز کو اگر کنٹرول کر لیں، وہاں سے جو انفلکس اور آؤٹ فلکس جو ہے اس کو کنٹرول کر لیں، تو اور جو مریض ڈائگنوز ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو سپورٹیو کیئر تب تک جب تک وہ اس کا مرض، یہ کچھ لوگوں میں جیسے اس کی مورٹیلٹی جو ہے مور دین 50% ہے، جو بھی انفیکٹڈ ہوتے ہیں ان میں سے 50% سے زیادہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ 2-3 ہفتے کا پیریڈ جو ہے اسی میں ان کو شاک کی ٹریٹمنٹ ہو، جیسے ان کو فلوئڈز دیں، ان کو بلڈ ریپلیسمنٹ ہو جائے، اور ان کے جو بلیڈنگ کے جو ان کے ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس میں اس کو ریپلیس کر دیا جائے، تو اگر وہ مریض وہاں سے بچ جائے تو پھر اس کے چانسز ہو جاتے ہیں بچنے کے۔ جو زیادہ اموات ابھی تک ہوئی ہیں وہ لیک آف ہیلتھ کیئر، کہ ان کو اپروپریٹ جو مناسب ہے سپورٹیو کیئر وہ نہیں مل سکتی۔ تو ان سب کا مقصد یہی ہے کہ جو ایک تو ان کو کنٹرول کیا جائے، اور دوسرے جو اس میں انفیکٹڈ ہوں جب تک ان کی ریکور نہیں ہوتے تب تک ان کو جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے وہ دیتے رہیں، اویلیبل ہو ان کو، اور اس کے بعد پھر چانسز ہیں ان کے خود ریکور کرنے کے۔
شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاکٹر نسیم، آپ بتائیے گا، ابھی جیسا کہ بات ہو رہی تھی آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ایبولا مرض کی روک تھام کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا کہ ظاہر ہے کہ تجرباتی بنیادوں پر اس کا کام ہو رہا ہے، جو لوگ انفیکٹڈ وہاں سے آئے تھے ڈاکٹر، وہاں کام کرتے ہوئے امریکی ڈاکٹر دو، ان کو یہاں پر لایا گیا اور ان پر بھی اس کو استعمال کیا گیا۔ جب اتنے مہلک امراض کی ویکسینز موجود نہیں ہوتی یا کوئی علاج معالجہ درجہ جس کا کہنا چاہیے آزمودہ قسم کا موجود نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے کہ ایک عام بندے میں اس کا خوف بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس صورتحال میں آپ لوگوں کو کس نوعیت سے نمٹنے کی ہدایت کریں گی, کیا آپ کہنا چاہیں گی لوگوں سے؟
دیکھیے, پاکستان میں اب تک تو شکر اللہ کا یہ بیماری نہیں آئی ہے, اور یہ بیشتر افریقہ کے ممالک میں ہے, زیادہ تر کانگو اور نائجیریا وغیرہ میں, سینٹرل افریقہ میں اب تک اس کے حد تک رہی ہے. ایبولا کے علاوہ دیکھیں اور بھی, یہ ایبولا تو ایک وائرل ہیمرجک فیور کہلاتا ہے, لیکن ایبولا کے علاوہ اور بھی ہیمرجک فیورز ہیں, جیسے ماربرگ ہے, لاسا فیور, رفٹ ویلی فیور, یہ سب افریقہ کے اندر ہیں. لیکن پاکستان میں جو ہمارا تجربہ ہے وہ ہے کرائمین کانگو ہیمرجک فیور, جو کہ ایبولا سے ملتا جلتا ہے, اس کے علامات ملتے جلتے ہیں. پاکستان میں ہم نے کافی کیسز دیکھے, بلکہ میرے زیر علاج بھی کچھ پیشنٹ رہے ہیں پچھلے برسوں میں, اور وہ بھی اسی نوعیت کی بیماری ہے, اس سے بھی ہمیں بڑا خوف رہتا ہے. تو میں اپنا تجربہ آپ کو بیان کروں گی کہ سی سی ایچ ایف کانگو کرائمین, اس سے بھی ہمیں بڑا خوف رہتا ہے, اور ہم اور لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کرتے ہیں کہ اول تو یہ سی سی ایچ ایف کانگو کرائمین یہ جانوروں کے ذریعے لگتا ہے. تو اب جیسے عید, بقر عید کے دن آنے والے ہیں, تو اس میں جانوروں کے ذریعے انسان تک یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے. ایبولا کا خدشہ اور طرح کا ہے کہ اگر وہ افریقہ سے پاکستان تک پہنچے, وہ کس طرح پہنچ سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا آج کل سفر کرنا بڑا آسان ہے, اب افریقہ سے بھی لوگ حج کے لیے جائیں گے, عمرے کے لیے جاتے ہیں, اور اگر اپنی بیماری یا یہ وائرس وہاں تک پہنچا دیں تو پھر تو اللہ خیر کرے, ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے, اور پھر حج کے بعد لوگ اپنے اپنے ممالک واپس چلے جاتے, اپنے گھر چلے جاتے, اور وہاں سے پھر وہ کانٹیکٹ کے ذریعے بیماری ہو سکتی ہے. ہاں, آپ ضرور کہیں گے کہ پلین میں یا سفر کرنے والے لوگ کوئی اتنے بیمار اگر ہو تو وہ تو ویسے جہاز تک بھی نہیں پہنچیں گے,
جی.
لیکن اس بیماری کے شروع کے جو علامات ہیں وہ کوئی ایسے خاص بیماری کی علامت نہیں دکھاتے, بخار,
انفلوئنزا کی طرح کہتے ہیں جو ہوتی ہے, انفلوئنزا کی طرح کی
بالکل عام طرح کی ہوتی ہے, جی جی, انفلوئنزا ہو یا ملیریا یا وغیرہ, ٹائیفوئڈ کی طرح یا کچھ ایسے, تو وہ پلین میں سفر کر کے ایک سے دوسرے کو بھی بیماری لگ سکتی ہے. اگر ایک دو کیسز ایسے آ گئے کسی اور ملک میں تو یہ آہستہ آہستہ اور پھر اس کے بعد تیز رفتاری سے یہ بڑھ سکتا ہے.
اچھا,
تو
جی,
آپ کا جو سوال ہے کہ ہمیں اس کا خدشہ
خوف کم کرنے کے لیے
تھیوریٹیکلی ہے, جی جی, اب یہ کہ ہمیں بس پیشنٹ جو وہاں پہ ان کو آئسولیٹ کرنا, یہی بات ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ نہ صرف وہاں کے افریقہ کے رہائشی کو لگتا ہے, لیکن جو مالج ہیں, ڈاکٹر نرسز وغیرہ, ان میں سے سب سے زیادہ بیماری ان تک لگی ہوئی ہے, لگی ان اموات جو زیادہ ہوئے ہیں وہ ہیلتھ کیئر ورکرز میں ہوا ہے.
اچھا,
کیونکہ وہ پروٹیکشن ان کو اتنا بہترین نہیں مل سکا,
بہترین نہیں مل سکا. اچھا,
ان کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے.
جی,
آواز نہیں آئی ہے.
جی, ہیلتھ ورکرز کو پروٹیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. جی,
ہیلتھ ورکرز کو پروٹیکٹ کرنا
بہت ضروری ہے. تو یہی آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ میرا سوال بھی تھا ڈاکٹر صدیقی صاحب, آپ سے یہ میرا سوال ہے, آپ یہ فرمائیے گا کیونکہ اب حج کا زمانہ ہے اور خاص طور پر افریقی ملکوں سے بہت سے حاجی جو ہیں وہاں پر حج کرنے کے لیے آتے ہیں, تو اس صورت میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, کیا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ان اٹینڈڈ کوئی مریض وہاں پر نکل جائے, جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ 2 سے 30 دن لگ جاتے ہیں مرض کا کی کنفرمیشن کرنے کے لیے, تو کیا اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا نہیں ہو سکتے ایک اتنے بڑے ہجوم میں جہاں کے بہت سارے لوگوں کا بہت قریبی رابطہ ہوتا ہے؟
جی, مسائل تو پیدا ہو سکتے ہیں, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, اور جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ مین چیز اس کی پریونشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بڑا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے, ایجوکیشن بہت لازمی ہے اس چیز کے لیے, لوگوں کو انفارمیشن بہت لازمی ہے کہ کیا سمپٹمز ہیں, کیا جگہیں ہیں, واٹ ٹو لک فار, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, اور تو ابھی کوئی صورت ایسی ہے نہیں. جیسے ہی کوئی کیس اور نان اسپیسیفک سمپٹم, جیسے بھی دونوں ڈاکٹر صاحبان نے فرمایا کہ سمپٹمز بڑے نان اسپیسیفک ہیں, اس لیے اس کو پک کرنا بھی آسان نہیں ہے. لیکن اگر ٹریول ہسٹری ہے اور سمپٹمس ہیں تو جلد سے جلد ان پیشنٹس کو دے شوڈ سیک میڈیکل ہیلپ اینڈ دے شوڈ بی ایویلیوٹیڈ ان پلیس ان آئسولیشن. یہی ایک طریقہ کار ہے اس وقت جو اس کی پریونشن کا ہے اور جو روک تھام کا ہے, مطلب ڈیزیز کے اسپریڈ ہونے کا.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ڈبلیو ایچ او کا کہنا یہ ہے کہ خیال یہ ہے کہ فروٹ بیٹس افریقہ میں ایبولا وائرس کے پھیلنے کا سبب بنی ہے اور انہوں نے یہ وائرس جانوروں تک بھی پہنچایا ہے, تو کیا یہ ایبولا جو ہے وہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے؟
جی آپ نے درست فرمایا. یہ جو ایک جب ڈیزیز کوئی بھی ڈیزیز پھیلتی ہے ایک اس کا ریزرویئر اینیمل ہوتا ہے کہ جس میں یہ وائرس ہوتا ہے لیکن ان کو زیادہ افیکٹ نہیں کرتا, تو ان میں سے ایک بیٹس بھی ہیں جن میں یہ وائرس پایا گیا ہے. اور اسی طرح کا وائرس اسے ملتا جلتا ایک ریبیز کا وائرس ہے, جو ڈیزیز ہم دیکھتے ہیں ریبیز کی وہ بیٹ سے وہ پھیلتی ہے. تو اسی طرح اور کچھ اور چھوٹے جانور ہیں جو جسٹ لائک چوہے کی طرح کے, ان میں یہ پایا جاتا ہے. تو جب بڑے اینیمل جیسے چمپینزی گوریلا یہ ان کو ان اینیملس کو کھاتے ہیں تو پھر ان میں ڈیزیز ہوتی ہے, لیکن ان میں ریزروائر نہیں ہوتا, تو ان میں جب بیماری پھیلتی ہے تو وہ سک ہوتے ہیں. افریقہ میں یہ ایک ان کے نام ہے جنگلوں میں جو انٹیریئر ریموٹ ایریاز ہیں فارسٹ کے پاس پاس, وہاں پہ وہ اینیمل گوشت جو ہے جانوروں کا وہ کھاتے ہیں. تو وہاں پہ اگر کوئی جانور سکھ ہے اس کو انہوں نے شکار کر کے کھایا اور وہاں سے پھر یہ انسانوں میں پھیلتی ہے, یا اس جانور کی ہینڈلنگ ہوتی ہے جیسے اس کی وہ کھال اتارتے ہیں یا اس جانور کو وہ اس کے ٹکڑے کرتے ہیں, تو وہاں سے انسانوں میں پھیلا ہے اور پھر انسانوں سے آگے پرسن ٹو پرسن ہے. تو یو آر ایبسولیٹلی رائٹ کہ یہ جانور سے آیا, اگر وہاں پہ کنٹرول ہو جائے جو کانٹیکٹ جنگلی جانوروں کا انسانوں سے, سو پرابلی پھر اس ڈیزیز کو وہاں پہ اس لیول پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے.
اچھا, ہم ڈاکٹر شعیب صدیقی صاحب سے میرا سوال ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایبولا کی تشخیص, جسے کہنا چاہیے کہ ڈائیگنوسس کی بات ہے, یہ مغربی افریقی ملکوں میں خاص طور پر جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز بہت زیادہ نہیں ہیں اور بہت ساری سہولتیں بھی موجود نہیں ہیں, تو اس کی تشخیص ہونے میں جب اتنا وقت لگ جائے گا تو اس سے ہلاکتوں کی شرح نہیں بڑھ جائے گی؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ارلی ڈیٹیکشنز ہو جائیں جیسی کسی بھی بیماری کی ہوتی ہیں تو بہتر صورت ہو سکتی ہے, تو اس کی تشخیص کس طرح سے کرتے ہیں؟
اس کی تشخیص بیسیکلی بلڈ ٹیسٹ سے ہوتی ہے. بلڈ ٹیسٹ میں آپ دیکھتے ہیں پروٹینز, اینٹی باڈیز, وائرس کلچر کر سکتے ہیں آپ. اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو پی سی آر ٹیسٹ کہلاتا ہے, جس میں آپ وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہیں, بہت ایزیلی اویلیبل نہیں ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے. تو کلینکل گراؤنڈز پہ آئی تھنک تفشیش شروع میں کرنا اور ایسے جہاں پہ ہسٹری ہو ایکسپوجر کی ان کو آئسولیٹ کرنا, دیٹ از نمبر ون. اس کے بعد آپ ظاہر سی بات ہے یہ ٹیسٹ کر کے ان سے اس کو کنفرم کریں, اور اس کے بعد ان کو آئسولیشن میں رکھیں, مانیٹر کریں, ٹریٹ کریں. یوزلی جب آپ کنوالیسنس پیریڈ میں آتے ہیں تو جو اس کا جو مین پیریڈ ہوتا ہے جب یہ انفیکشس ہوتی ہے وہ یوزلی ہوتا ہے جب انسان سمپٹمیٹک ہو جائے, جب اس کو ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو اگر وہ پیریڈ آپ سپورٹیو میجر سے گزار لیں تو پھر اس کا پروگریشن رک جاتا ہے, تو یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے.
اچھا ڈاکٹر نسیم صاحب سے میرا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے متعدد امراض کی طرح اور بھی انفیکشس ڈیزیز کی طرح آپ کے خیال میں جب ہم ایبولا کی اس وقت خاص طور سے بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ پاکستان میں ابھی لیکن اس سے ملتی جلتی بیماریوں کے بارے میں آپ نے بتایا, آپ مجھے یہ فرمائیے گا, ایک کوئک کامنٹ کریے گا کہ کتنے دن اگر مرض کو ہو جائیں تو اس کے بعد تک انفیکشن ہو جانے کا امکان رہتا ہے؟ ڈاکٹر نسیم نہیں سن رہی مجھے, تو ڈاکٹر ساجد آپ بتائیے گا کہ کتنے دن ایبولا کے مرض میں کوئی شخص مبتلا ہو جائے تو اس کے بعد کتنے دن تک اس سے یہ مرض دوسروں کو منتقل ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے؟
جی ایگزیکٹ تو اس کا نہیں ویری کرتا, لیکن تقریباً 2 سے 3 ہفتے, جیسے ڈاکٹر صدیقی نے فرمایا جب تک مریض کی کنڈیشن خراب رہے, جیسے جو وائرس ہے وہ ایک تو جیسے بخار ہوتا ہے, باڈی ایکس ہوتی ہیں, پھر اس میں بلیڈنگ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, پھر اس کی بلڈ کاؤنٹ جو ہے سیلس کی وہ کم ہو جاتی ہے, پھر مریض شاک میں چلا جاتا ہے, اس کو ایک اور چیز کہتے ہیں جس کو کیپلری لیک سنڈروم کہتے ہیں, اس میں جو فلوئڈ ہوتا ہے جو مادہ خون کی نالیوں میں وہاں سے لیک کر کے ٹشوز میں چلا جاتا ہے جو بلڈ پریشر کم کرنے کا سبب بنتا ہے. تو یہ جب تک یہ سمٹمز ہوتی ہیں تب تک وائرس کی ریپلیکیشن جو وائرس ہے اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے باڈی میں, تو تب تک پیشنٹ جو ہے ہائیلی انفیکشس ہوتا ہے, ایک سے دوسرے میں ٹرانسمیشن ہونے کے چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں. جیسے جیسے اس کی تقریباً 2 سے 3 ہفتے میں اگر وہ ریکور ہونا شروع ہو جائے تو پھر وائرس کا جو لوڈ ہے جسم میں وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ویسے جیسے جیسے لوڈ کم ہوتا ہے اسی طرح پھر جو اس کا مرض پھیلنے کا سبب ایک سے دوسرے میں وہ کم ہوتا جاتا ہے چانسز.
اچھا آخری سوال میرا صدیقی صاحب سے, آخری ایک منٹ ہے. صدیقی صاحب ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو امریکی فوجی وہاں جا کر فیلڈ ہاسپٹلز اور مراکز بنائیں گے اس سے کس حد تک کنٹین کرنا ممکن ہوگا, کتنی مدد ملے گی؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ علاقہ بہت بڑا ہے, جگہیں بہت دور دور ہیں. آئی ایم شیور کہ اس سے فرق تو پڑے گا لیکن بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے, یعنی اٹ از اسٹل اٹ ول ہیو شارٹ فال. اس سے فرق پڑے گا لوگوں کو, لیکن وہاں تو بھائی دیکھیے پروجیکٹڈ جو کیسز ہیں ابھی 8,000 کے قریب ہیں, لیکن وہ اگر کنٹرول نہ ہوا تو دے آر ٹاکنگ اباؤٹ 20,000-50,000, یو نو ویری ہائی نمبرز. تو اس لیے جتنی زیادہ سوائے امریکہ کے علاوہ بھی جتنی جگہ زیادہ سے, کیونکہ یہ جو جگہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے کانگو, نائجیریا, لائبریریا, یہاں پہ بالکل ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, تو وہاں پہ کنٹین کرنا از گوئنگ ٹو بی اے بگ چیلنج, لیکن ڈوئبل ہے اگر پراپرلی چیزیں امپلیمنٹ اور فالو کی جائیں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے یہاں امریکہ سے ڈاکٹر ساجد چودھری, ڈاکٹر شعیب صدیقی, اور پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہی تھی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین جو کہ متعدد امراض کے ماہرین تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ایبولا پر قابو پانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے, ایبولا کی علامتیں کیا ہیں اور اس کی تشخیص کرنے کے کیا طریقے ہیں, اور امریکہ کی طرف سے جو کوششیں کی جائیں گی وہاں پر ان سے کس حد تک وہاں پر اس کو کنٹین کرنے میں مدد مل سکے گی. ہم اپنے تمام شرکا کے بے حد شکر گزار ہیں. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہجت کو اپنی پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر برائن مارکولیا کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.